الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے, نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی, محمد وہ کتاب کون کے طغرائے پیشانی, محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی, تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل, تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل, غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی,
سبحان اللہ,
وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبلے سدرا, وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبلے سدرا, وہ ناطق جس کے آگے عقل کل تفلے دبستانی,
سبحان اللہ,
وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبلے سدرا, وہ ناطق جن کے آگے عقل کل تفلے دبستانی. خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا, خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا, غلام بارگاہ جس کے کہیں ماں اعظم شانی, غلام بارگاہ جس کے کہیں ماں اعظم شانی. حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے, نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی. علماء باوقار, عزیزان ملت اسلامیہ, سنی دعوت اسلامی کے فقر غیور کے حامل نوجوانوں, میری عظیم ماں اور بہنوں, عزیز بچوں, ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادری جود والکرم والی الکرام اجمعین. آج کا یہ عظیم الشان اور پرشکو اجتماع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا عظیم اور بڑا ہی مختلف ہے. بھیونڈی کی سرزمین پر میں 1976 سے لے کر کے اب تک مسلسل آ رہا ہوں. آپ سے شناسائی کا یا جان پہچان کا کوئی نیا رشتہ نہیں ہے, بلکہ بڑا پرانا ہے. جو لوگ چھاچھر سے لے کے اب تک تقریریں سننے کے عادی ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. میرا موضوع ہمیشہ قومی مسائل, ملت کی ضروریات, افراد کی اصلاح اور پیغمبر اعظم کی عظمت کا اظہار رہا ہے. آج بھی انہی موضوعات کے حوالے سے کچھ شذراتی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا. کسی ایک موضوع پر سال میں ایک مرتبہ بولنے کا موقع ملے تو بہت سے موضوعات تشنہ رہ جاتے ہیں اور بہت سی ضرورتیں نامکمل ہو رہتی ہیں. میری گفتگو کے انداز سے جو واقف ہیں وہ یقیناً قدر مایوسی محسوس کریں گے کہ میں کسی ایک موضوع کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں, لیکن کسی ایک موضوع پہ گفتگو اس وقت کی جاتی ہے جب ہر موضوع مکمل کرنے کا موقع اور محل ہو. یہاں تو تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. ان حالات میں جو بھی گفتگو ہو جائے وہ بہتر ہے. میں آپ سے صرف آپ کے ذوق سیما کی طلب رکھتا ہوں, اور آپ تو ہمیشہ بہترین سننے والے باکمال سامعین ثابت ہوئے ہیں. آج بھی آپ کا ذوق سیما اور آپ کے سننے کا ذوق ہی کشاکشا آپ کو یہاں لایا ہے. فرق اتنا ہے کہ 1976 سے لے کے 1990 تک بوڑھے جوانوں کو بلایا کرتے تھے, اور اب جوان بوڑھوں کو بلا رہے ہیں.
سبحان اللہ,
بدل گیا ہے ماحول. بوڑھے جوانوں کو بلائے تو ممکن ہے جوان اپنی جوانی کے جذبے میں اپنے بزرگوں کی بات کا انکار کر دے, لیکن جب بچے جو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جب وہ بوڑھوں کو آواز دیتے ہیں تو کسی بوڑھے کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ وہ ان کی آواز کو رد کر سکے. اس لیے آپ اپنے بچوں کی آواز سننے کے لیے موجود ہیں. اس اسٹیج پر مخاطب نوجوان ہیں, مخاطب بھی نوجوان ہیں, اور دائی بھی نوجوان ہیں, مدعو نوجوان اور بوڑھے سبھی لوگ ہیں. آپ نے دیکھا کہ اناؤنسر بھی نوجوان ہے, نعت پاک پڑھنے والے بھی نوجوان ہیں, پورا اسٹیج نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے. ہم چند بوڑھوں کے علاوہ باقی سب جوان ہیں. مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کسی قوم کا جوان سنبھل جائے تو پوری قوم اللہ کی رحمتوں کی آئینہ دار ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ جوان دو نسلوں کے درمیان رابطہ ہوتا ہے, ایک وہ نسل جو گزر رہی ہوتی ہے اور ایک وہ نسل جو آ رہی ہوتی ہے. آپ میں شاید آج کا ایک بڑا مشہور لفظ سنا ہوگا, جنریشن گیپ. یہ بہت ہی تباہ کن اصطلاح ہے, نسلوں کا فاصلہ. جنریشن گیپ کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, فاصلے کی بنیاد پر, کہ بوڑھوں کی بات جوانوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس دور کی بات کر رہا ہے یہ بوڑھا, یہ اولڈ مین, نہ معلوم کیا سمجھانا چاہتا ہے. ارے ہم نئے دور کے لوگ ہیں, نئی روشنی کے لوگ ہیں. جب سمے ٹمٹماتی تھی, لیمپ جلتا تھا, مٹی کی تیل کی روشنی میں بیٹھتے تھے, تب کے بوڑھے ہو تم, ہم برق و بجلی کے دور کے لوگ ہیں. آج تو الیکٹرک اور الیکٹرانک کا دور ہے. آج کے دور میں شمع جلانے والے لوگ ہماری قیادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات کل کی جاتی تھی جب بوڑھا دعوت دیتا تھا, لیکن جب جوان دعوت دے رہا ہو تو کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ تو نئی روشنی کے لوگ ہیں, الیکٹرک کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, بجلی میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں. ہر طرف الیکٹرانک میڈیا سے لے کر کے الیکٹرانک مشینوں کا دور آ گیا ہے. ایسے دور میں یہ جب کوئی بات کہیں گے تو کوئی جنریشن گیپ کا الزام نہیں عائد کرے گا کہ کچھ پرانے لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ بات کریں گے تو نئی باتیں کریں گے. مگر کیا ہمارے پاس کوئی نئی بات کرنے کے لیے ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے, ہم ایک ایسے نظام زندگی قائل ہوں, نظام حیات کے, جو ہر دور میں اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ نیا ہے اور ہر دور میں اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ پرانا بھی ہے.
بے شک.
اس لیے ہمارے ہاں جدت اور قدامت کی بنیاد پر نہ نسلوں کی تقسیم ہوتی ہے, نہ افراد کی تقسیم ہوتی ہے, نہ معاشرے کی تقسیم ہوتی ہے, اور نہ دور کی تقسیم ہوتی ہے, نہ زمانے کی تقسیم ہوتی ہے, نہ ادب کی تقسیم ہوتی ہے, نہ لٹریچر کی تقسیم ہوتی ہے, نہ کتابوں کی تقسیم ہوتی ہے, نہ فکر کی تقسیم ہوتی ہے, نہ قیادت کی تقسیم ہوتی ہے, نہ سیاست کی تقسیم ہوتی ہے, نہ تہذیب کی تقسیم ہوتی ہے, نہ تمدن کی تقسیم ہوتی ہے. ہم تو رحمت عالم کے دیوانے ہیں, گنبد خضرا کی بارگاہ سے احتساب و فیض کرنے والے ہیں. ہر دور ہمارا دور ہے اور ہر تہذیب ہماری تہذیب ہے, بشرطے کہ وہ اسلامی فریم ورک میں فٹ ہونے کے قابل ہو.
بے شک بے شک.
یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں تو مسرور ہوتا ہوں, لیکن ان نوجوانوں کو جو اس وقت کہیں گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے یا معراج النبی کی پاکیزہ شب میں بیٹھ کر کے ٹی وی کا کوئی گندا چینل دیکھ رہے ہوں گے, ان کو سوچتا ہوں تو غم بھی ہوتا ہے. دو طرح کے نوجوان ہیں نا. آج معراج کی بڑی پاکیزہ رات ہے, بڑی مقدس رات ہے, बड़ी मोहतरम रात है, आप इस रात को बेदार रहने का आपने एक नया अंदाज अख्तियार कर लिया। हर साल आप जमा होते सरकार की बारगाह में खिराज एहतराम पेश करने के लिए, हर साल जमा होते जिक्र रसूल के लिए, हर साल जमा होते हैं रूहानी तरक्की के लिए, हर साल जमा होते हैं फिक्र ख्याल की बालिदगी के लिए, हर साल जमा होते हैं कुछ नई रूहानी गजा हासिल करने के लिए, हर साल जमा होते हैं एक साल तक जिंदा रहने के कुछ आदाब सीखने के लिए। हर साल आप जमा होते हैं, इस साल भी आप जमा हुए हैं, लेकिन क्या आप यकीन दिला सकते हैं कि आपकी आबादी का हर जवान यहां मौजूद है, आपके शहर का हर बच्चा और बूढ़ा मौजूद है? नहीं, अब भी ये मजमा नामुकम्मल है। ये नौजवान सोच रहे होंगे, इनके जहन में ये बात होगी कि हमने बहुत लोगों को दावत दे ली है, बहुत बड़ी आबादी जमा के लिए मैदान तंग हो गया, एक स्कूल से के मैदान से यहां आए ये भी तंग हो गया, खवातीन के लिए जो ग्राउंड आपने मुंतखब किया है वो भी तंग है, पता नहीं हमारी बहनें किस तकलीफ से बैठी है, मजमा इतना ज्यादा है कि मैदान तंग है, लेकिन अभी जितना मजमा यहां है उससे ज्यादा मजमा कहीं और है, यकीनन वो यहां नहीं है। ए मुसलमानों, जब तक तुम्हारी आवाज पर, ए नौजवानों, जब तक तुम्हारी आवाज पर हर कलमा पढ़ने वाला इस मैदान में मौजूद न हो, सो तक तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं है। खुशी में फूल न जाना कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अभी तो काम का आगाज हुआ है। हमारा नौजवान बुराइयों के रास्ते में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो नौजवान जिसकी पाकीजगी कसम खाई जा सकती थी, वो जवान जिसकी तहारत पे फरिश्ते रश करते थे, वो जवान जो अपनी गैरतों का मुहाफिज था, वो जवान जो पूरी दुनिया की गैरतों को तहफ्फुज़ देता था, वो जवान जिसके चेहरे पे मलकूती सबाहत होती थी, वो जवान जिसकी रविश जन्नतियों की रविश होती थी, वो जवान जिसका अंदाजे गुफ्तगू शबनम छिड़कता हुआ नजर आता था, बोलता था तो फूल झड़ते थे, आज वही जवान कुछ गंदी गलियों में चलता हुआ नजर आ रहा है। उसका किरदार आज की रात के किरदार से मुनासिबत नहीं रखता। आज की रात रूहानी तरक्की की रात है, आज की रात रूहानी इर्तिका की रात है, आज की रात मलकूतियत की रात है, आज की रात कुद्दूसियत की रात है, आज की रात आलम लाहूत के सफर की रात है, आज की रात नासूस से बुलंदियों की रात है, आज की रात रूहानी मदारिज के तय करने की रात है, आज की रात कुर्बे खुदावंदी की रात है, आज की रात काबा कौसैन की रात है, आज की रात आलम गैब के मुशाहदात की रात है, आज की रात आलम बरजख के ज्यारत की रात है, आज की रात फरिश्तों के निजाम इबादत के देखने की रात है, आज की रात समावात के सफर की रात है, आज की रात अर्श अजीम के जलवों की रात है, आज की रात सूरतुल मुंतहा की ताबनाकी की रात है, आज की रात परे जिब्रील की आजमाइश की रात है, आज की रात हुदूद ज़मानो मकान से बुलंद होने की रात है, आज की रात कौनो मकान को शिकस्त देने की रात है, आज की रात मादी कब्रों से बुलंद होने की रात है, आज की रात टाइम और स्पेस से गुजर जाने की रात है, आज की रात कहकशा को गर्दे राह बनाने की रात है, कहकशा जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर आज की रात, कहकशा जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर आज की रात, मिल गई सारे जहानों के खजानों की कलीद, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात, आज की रात बशरियत की बुलंदी की रात है, आज की रात उरूजे इंसानी की रात है, आज की रात इर्तिकाए किरदार की रात है, आज की रात बंदगी की रात है, आज की रात वजीफा इबादत की रात है, आज की रात मुशाहदात ओ अनवार की रात है, आज की रात तजल्लियात रब्बानी की रात है, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला के इनामात फरावा की रात है, आज की रात फर्जियत सलात की रात है, आज की रात मेराज मोमिन है, आज की रात मेराज बंदगी है, आज की रात कुर्ब खुदाबंदी की रात है। आज की रात भी कोई जवान कहीं गलत मकाम पर होगा, अगर है तो कितना ही बदनसीब है वो। आज की रात भी कुछ गलत मनाजिर सामने होंगे, अगर है तो ये कितना नापसंदीदा अमल है। आज तो रहमत इलाही लूटने की रात है, आज तो अरमारे इलाही बरस रहे हैं कायनात के ऊपर, आज तो जलवों का हुजूम है इंसानी निगाहों के सामने, आज तो हिजाबात मार्फत उठे हुए हैं, आज तो अल्लाह के रसूल ने इंसानी قد و قامت کو اتنا بلند کر دیا کہ فرشتے بھی کمتر نظر آتے ہیں. آج کی رات ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے تھا, آج کی رات ہر ایک کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے تھا. اور آپ یہ طے کر لیں کہ اب جتنی بھی ہماری مقدس راتیں ہیں کم از کم ان راتوں میں ہمارے قدم نہ بہکیں گے, ہماری نگاہیں نہ بہکیں گی, ہماری زبان نہ بہکے گی, ہمارا کردار نہ بہکے گا, ہمارے اخلاق انارکی کا شکار نہ ہوں گے اور ہمارا کردار غلط راہ کا آئینہ دار نہ ہوگا. میرے عزیز آج کی رات کیا ہے, کیوں آپ یہاں ہجوم در ہجوم جمع ہوئے, کیوں آپ کو سننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آج کی رات عظمت انسانی کی وہ رات ہے کہ اس سے پہلے, آج کی رات سے پہلے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسانیت کامل پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ جو انسانیت کامل کا بلند ترین نمونہ ہے وہ وہاں پہنچیں گے جہاں فرشتوں کے پر جل رہے ہوں گے. ہم سب غیب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہم سب غیب کے ماننے والے لوگ ہیں. قرآن عظیم ہم سے مطالبہ کرتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہدایت ان کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ غیب کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں ان حقائق کو جو موجود تو ہیں مگر حواس خمسہ سے پوشیدہ ہیں, نہ ہماری نگاہ, نہ ہمارا ذائقہ, نہ ہماری قوت سامعہ, نہ ہماری قوت شامہ, نہ ہماری قوت لامسہ اس کا ادراک کر سکے. یہ پانچ جو ہم کو سینس عطا کیے گئے ہیں کسی علم کے حاصل کرنے کے لیے, اسی پانچ سے علم حاصل کرتے ہیں ہم, یا تو دیکھ کے حاصل کرتے ہیں, یا سونگ کے حاصل کرتے ہیں, یا چکھ کے حاصل کرتے ہیں, یا چھو کے حاصل کرتے ہیں, یا سن کے حاصل کرتے ہیں. یہی پانچ ذریعے ہیں نا, انہی ذرائع سے دنیا کا ہر علم حاصل ہوتا ہے, انہی ذرائع سے دنیا کی ہر معلومات حاصل ہوتی ہیں. مگر جتنا ہم چھو کر چکھ کر اور دیکھ کر حاصل کرتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ معلومات وہ ہیں جو ہمارے ہیتے ادراک اور ہیتے احساس سے باہر ہیں. نہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں, نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. نہ بصیرت کی رسائی ہے, نہ بصارت کی رسائی ہے, نہ شعور کی رسائی ہے, نہ ادراک کی رسائی ہے, نہ لمس کی رسائی ہے, نہ ذائقے کی رسائی ہے, نہ سماعت کی رسائی ہے. وہ بہت بلند ہیں وہ مقامات جہاں ان قوتوں کی رسائی نہیں ہے, اور پیغمبر انہی مقامات کی خبر دینے کے لیے جلوگر ہوتے ہیں. پیغمبر اسی کی اطلاع دینے کے لیے جلوگر ہوتے ہیں, پیغمبر اسی عالم پر دعوت دینے کے لیے جلوگر ہوتے ہیں, پیغمبر اسی عالم پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ غیب کیا ہے؟ ایک انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا سائنس نے کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ جانا جا سکے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے, جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, جو لوگ غیب پر یقین نہیں رکھتے, ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد ایک تاریکی اور اندھیرے کا تصور کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کسی مغربی مفکر سے پوچھا گیا تھا, کسی فرانسیسی سے, کہ تم بتا سکتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارے ذہن میں کیا ہوگا, کیسا ہوگا, موت کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ اس نے کہا, موت کے بعد کی دنیا کے بارے میں ہماری سائنس, ہمارا علم خاموش ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم موت کے بعد کی دنیا کا ادراک کر سکیں. ہم امیجنیشن, تصور کے سہارے اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا, اور صرف اندھیرا ہے, اینڈ نتھنگ ایلس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے, ڈارکنیس 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 ہیوی ڈارکنیس اینڈ نتھنگ ایلس. ایک بڑا گہرا اندھیرا ہے مرنے کے بعد. بات دراصل جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے شعور ڈوبتا ہے اندھیرے میں. موت جب آتی ہے تو احساسات ڈوبتے ہیں اندھیرے میں. موت جب آتی ہے تو برین اسٹیم ڈیتھ, دماغ
मरता है तब मौत आती है, और जब दिमाग पे अंधेरा छा जाता है और अंधेरा गहरा हो जाता है तो उसको मौत का नाम दिया जाता है। तो उसको सिर्फ इतना तजर्बा था कि मौत दरअसल अंधेरे का नाम है, मौत तारीकी का नाम है, मौत में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है, मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा, इसलिए कि उसके सामने इस्लाम का उजाला नहीं था, वो अंधेरों ही का पुजारी था, इसलिए अंधेरों ही की बात कर सकता था। मगर कुर्बान जाइए, इस्लाम ने गैब पर यकीन की दावत दी है, हमारी जिंदगी की राहों में इमेजिनेशन का अंधेरा नहीं है बल्कि यकीन का उजाला है। हम जिस तरफ जाएंगे रसूलुल्लाह के नक्शे कदम रोशन होंगे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। या रसूलुल्लाह, हम तो इस जिंदगी में भी उजालों के मुसाफिर हैं और मरने के बाद भी आपके कदमों का उजाला है, आपके रूए ज़ेबा का उजाला है, आलम गैब का उजाला है, आपके इल्म का उजाला है, आपकी हिदायत का उजाला है, आपकी रहनुमाई का उजाला है, फरिश्तों की ज़ियारत का उजाला है, जन्नत के अनवार का उजाला है, रहमत खुदावंदी का उजाला है, दीदार खुदावंदी का उजाला है, आलम आखिरत का उजाला है। हम तो उजालों के मुसाफिर हैं, हम अंधेरों के मुसाफिर नहीं हैं। ये उजाले कहां से मिले हैं हमको, इन उजालों का इल्म कैसे हुआ है? क्या तुमने कोई माइक्रोस्कोप तैयार किया है जिससे आखिरत के उजालों को देख लो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन है जिससे आखिरत का एहसास कर सको? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आईना है जिसमें आखिरत रिफ्लेक्ट करता हो, मुनकिस होती हो? क्या तुम जन्नत और दोजख को देखने की ताकत रखते हो? क्या तुम आलम बरज़क का मुशाहदा कर सकते हो? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ कि आखिरत की इन बातों पर तुमने यकीन कैसे कर लिया है, गैब के इन मराहिल पर यकीन कैसे कर लिया है? तुम्हें यही जवाब देना पड़ेगा, हमें तो कुछ इल्म नहीं था, एक बताने वाले ने बताया और हमने मान लिया है, एक गैब वाले ने बताया है और हमने तस्लीम कर लिया है, हमने किसी के इल्म पे भरोसा किया है, किसी की मालूमात पे भरोसा किया है, किसी की नबूवत पे भरोसा किया है और किसी की अजमत पे भरोसा किया है। तुमने ये सब कुछ माना है नबी के बताने से, इसीलिए नबी के माना होते हैं हुवल मुखबिर अनिल गैब, नबी वो होता है जो गैब की खबर देता है। अन्नबूवत के माना बुलंदी और इर्तिफा के भी हैं और अन्नबूवत के माना खबर देने के भी हैं। नबी अपने मकाम के एतबार से इतने बुलंद हैं कि सारी कायनात में सबसे अफजल होते हैं, इसलिए भी नबी है वो, इर्तिफा मकानी के एतबार से और उलू मकानी के एतबार से। और नबी खबर देते हैं तो दुनिया की खबर नहीं देते, आखिरत की खबर देते हैं, आलम गैर की खबर देते हैं, गैर महसूस हकीकतों की खबर देते हैं, गैर मुशाहद तवानाइयों की खबर देते हैं। उसी पर हमारे ईमान का मदार है, उसी पर हमारे अकीदे का मदार है, उसी पर हमारे आने वाली जिंदगी का मदार है। आलम यह है कि हम ईमान में दाखिल ही होते हैं गैब पर ईमान लाकर। हमारा ईमान की तरफ पहला कदम जो उठता है वहां गैब ही गैब है। आप जब कलिमा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या ये गैब ये गवाही आलम शहादत की गवाही है? क्या आपने पूरे यूनिवर्स को देख लिया है? क्या आपने पूरी कायनात को देख लिया है? क्या आप गवाही देते हैं अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं? आज तो साइंस अपने इल्म की रोशनी में बता चुकी है कि हमारी जमीन तो दरअसल कायनात के कैनवस पर एक बड़ा छोटा सा नुक्ता है। ये वसी खला जिसमें हजारों जमीनें तैर रही हैं, लाखों आफ्ताब गर्दिश कर रहे हैं, हजारों कहकशाएं हमारी जमीनों को अपने दामन में से बैठ सकती हैं, करोड़ों मखलूक के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? मुमकिन है इस जमीन पर कोई ना हो, मरीख में कोई हो, किसी और प्लैनेट में कोई हो, किसी और सैयारे में कोई मखलूक बसती हो जो किसी और खुदा पर यकीन रखती हो। आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। क्या आपने पूरी कायनात को देखा है? ये कायनात बड़ी वसी कायनात है, ये कायनात बड़ी अहम कायनात है। मैं अगर जरा बूझल बन जाऊं तो भी सुनने की कोशिश करना, जब मैं नताइज करूंगा इंशाअल्लाह तो ये जहन का बूझलपन दूर हो जाएगा। मेरा अपना एक मिजाज है तमहीद का, बात को समझाने का। तो मैं अर्ज करूं, ये कायनात जो नजर आ रही है हमारे सामने, ये कायनात कितनी वसी है, اس کائنات میں ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے، ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم کہاں پائے جاتے ہیں۔ اردو کا بہت بڑا شاعر میر کہتا ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سوراخ کیسی ہے۔ وہ ہستی کو بلبلا کہتا ہے، مگر بلبلا تو پھر بھی نظر آتا ہے، تھوڑی دیر تک دیکھا جا سکتا ہے، سیکنڈوں میں اسے تولا جا سکتا ہے اور ناپا جا سکتا ہے۔ ٹائم اور اسپیس کے کچھ حصے کو وہ گھیرتا ہے، ٹائم بھی انوالو ہے، وقت بھی اور زمانہ بھی انوالو ہے بلبلے کی حیات میں۔ دو چار روز صحیح مسکرا تو لیتے ہیں، دو چار روز صحیح مسکرا تو لیتے ہیں، چمن میں پھول کی ہر چند زندگی کم ہے۔
سبحان اللہ،
چمن میں پھول کی ہر چند زندگی کم ہے، پھول کی زندگی کتنی ہی کم ہو لیکن مسکرا تو لیتا ہے۔ بلبلا سطح آپ پر چاہے ایک سیکنڈ کے لیے رہے، مگر ہوتا تو ہے، لیکن کیا آپ کی زندگی بلبلے کے برابر ہے؟ کیا آپ زمانے کے کینوس پر، زمانے کے خریدے پر، ٹائم کے نقشے پر ایک بلبلے کے برابر رہتے؟ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو پہلے زمانے کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم جب زمانے کو پڑھتے تھے تو بہت عجیب انداز سے پڑھایا جاتا تھا زمان و مکان کے تصور کو۔ دو سری اور بری بتی، تیز رفتار اور سست رفتار، لائنیں ایک ساتھ کھینچی جائیں تو تیز رفتاری اور سست رفتاری کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا اسے زمانہ کہتے ہیں، اور آج بھی یہی تعریف ہے، میں بھی اتار رہا ہوں، اگرچہ یہ بطلیموسی تعریف ہے۔ کئی ہزار سال پہلے یونان کے حکما نے جو ٹائم کا تصور پیش کیا تھا وہ یہ، مگر آج بھی زمانے کو صورت اور بتی ہونے کی بنیاد پر ناپا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور فرمائیں، ٹائم کا یہ عالم ہے اور زمانے کا یہ عالم ہے کہ ایک ستارہ صدیوں پہلے وجود کائنات کے ساتھ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنی روشنی زمین کی طرف بھیج رہا ہے، اور اب تک اس کی روشنی نہیں پہنچی۔ ہزاروں ستارے آسمان پر طلوع ہوتے رہتے ہیں، نئے نئی روشنیاں سامنے آتی ہیں، پتا چلا کروڑوں سال کا زمانہ اس نے طے کیا ہے 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اس کو نوری سال کہتے ہیں۔ اس رفتار سے جو ستارہ اپنی روشنی زمین پہ بھیج رہا ہے اب تک نہیں پہنچی ہے لاکھوں سال کے بعد، تو بتاؤ یہ خلا کتنا وسیع ہوگا، یہ اسپیس کتنا وسیع ہوگا؟ کیا کوئی ریاضی ہے، کوئی میتھمیٹیکل آلہ ہے جس کی بنیاد پہ خلا کو ناپا جا سکے، اس خلا کی پیمائش کی جا سکے؟ تو جب اتنا یہ عالم ہے اور نور کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے، تو اس رفتار میں جب زمانہ اتنے دنوں سے قائم ہے، جو خربوں خربوں ملینوں ملینوں بلین بلین سال ہے، اس میں ہماری یہ 60-70 سال کہاں نظر آئیں گے؟ تلاش کرو زمانے میں اپنے وجود کو، ڈھونڈو اپنے نقطۂ حیات کو، تمہیں اپنا وجود نظر نہیں آئے گا، اپنا نقطۂ حیات نظر نہیں آئے گا۔ مگر یہ زمانہ پھر بھی محدود ہے میرے عزیز، قیامت آئے گی، یہ زمان بھی فنا ہو جائے گا اور مکان بھی فنا ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی، وہ جنت جو بلین سال سے ناپی نہیں جا سکتی۔
سبحان اللہ،
وہ جنت جو خربوں سال سے نہیں ناپی جا سکتی، وہ جنت جو کروڑوں سال سے نہیں ناپی جا سکتی، وہ جنت جو کسی نوری سال سے نہیں ناپی جا سکتی، کسی ستارے کی رفتار سے نہیں ناپی جا سکتی، وہ جنت ملے گی اور تم کو ملے گی، تم اس میں ہمیشہ رہو۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔
مگر ذرا سوچو اور غور تو کرو کہ یہ 75 سال کی جو ہماری زندگی 80 اور 90 سال کی، اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہم 1/3 ٹائم آف اور لائف خرچ کرتے ہیں، 1/3 زندگی خرچ کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہونا چاہتا ہے تو پہلے وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے، پھر انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، 5 سال تک میڈیکل سائنس حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر اور مراحل سے گزرتا ہے، پھر پریکٹس کرتا ہے، تو کم از کم عمر کے 25 سال تو خرچ کرتا ہے، یا نہیں کرتا وہ؟ یعنی 75 سال زندگی لے کر کے آیا ہے، 80 سال لے کے آئے تو 25-30 سال وہ اس لیے 80 سال لے کے آئے تو 25-30 سال وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ باقی جو 2/3 زندگی ہے وہ اچھی گزر سکے، اسٹیٹس کے ساتھ گزر سکے، اچھے کھانے پینے کے ساتھ گزر سکے، عزت و آبرو کے ساتھ گزر سکے، تو آپ اندازہ کرو کہ دو تہائی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے، ون تھرڈ زندگی، ایک تہائی زندگی وہ تیاری پہ خرچ کرتا ہے، اور جنت کی وہ زندگی جو کروڑوں اربوں سال سے بھی زیادہ ہے اسے بہتر گزارنے کے لیے ہم صرف نماز کا مطالبہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا اتنی تیاری اس نظام کے لیے ضروری نہیں ہے جس میں بعد میں داخل ہونے والے ہو؟ کتنا کم مطالبہ ہو رہا ہے کتنی بڑی زندگی کے لیے، کتنا کم مطالبہ ہو رہا ہے کس قدر آفاقی حیات کے لیے جو بعد میں ملنے والی ہے، خلود فی الجنہ کے لیے؟ یہ ایک سچائی تھی جسے میں نے ٹائم کے حوالے سے بتایا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے انسان بہت بڑے گھاٹے میں، یعنی وہ اپنی زندگی کے چند لمحے خلود فی الجنت کے لیے بھی نہیں دینا چاہتا، کتنا بخیل ہے یہ انسان، کس قدر اپنے اللہ سے غافل ہے یہ انسان، کس قدر اپنی آخرت سے غافل ہے یہ انسان، اور یہ جو 70 سال کی زندگی تم کو ملی ہے کیا یہ زندگی بھی نعمتوں کی زندگی ہے؟ اس میں 10 سال تو تم نے رینگ رینگ کے گزارے ہیں، ماں باپ کے سہارے چل چل کے گزارے ہیں، 10-20 سال ان فوان شباب میں گزارے ہیں، اس کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ کر کے پھر لڑک لڑک کے گزارے ہیں، کھسک کھسک کے گزارے ہیں، یہی تو 80-90 سال ہے تمہارے، یہاں بچپنا بھی ہے اور جوانی بھی ہے، یہاں بڑھاپا بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے اور مصیبت بھی ہے، یہاں فاقہ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، یہاں لذت بھی ہے اور بے آرامی بھی ہے، مگر وہ جو جنت کی زندگی ہے وہ تو شباب ہی شباب ہے، راحت ہی راحت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، لذت ہی لذت ہے، تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس میں ہم غیب پر یقین رکھتے، بات یہاں سے چلی تھی، غیب پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک زندگی ہمیں اور ملنے والی ہے، اور ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اس کائنات کو کس نے دیکھا ہے؟ اور جب دیکھا نہیں ہے تو گواہی دینے کا حق کیا ہے بھائی؟ تم نے پوری کائنات تو دیکھی نہیں، اللہ کے وجود کو بھی نہیں دیکھا، دیکھ سکتے بھی نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ کا وجود is not against the intellect, is beyond the human intellect. یہ ایک جملہ ہے انگلش کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے، کسی چیز کا ماورا ہونا اور ہے، کسی چیز کا خلاف ہونا اور، لوگ اسے عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ عقل سے ماورا ہے، اس لیے کہ انسانی عقل محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، شے وجود لامحدود، عقل محدود میں کیسے آ سکتا ہے، اس لیے انسان کی عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی، تو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تم اپنی عقل سے سمجھ بھی نہیں سکتے ہو، اور تم نے اس کائنات کو بھی نہیں دیکھا ہے جس کا وہ خالق ہے، اور پھر بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہو، کس بنیاد پر یہ چیلنج کرتے ہو؟ اور یہ دعویٰ صحیح بھی ہے، الحمدللہ ہم اسی دعوے پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی دعوے پہ مرنا چاہتے ہیں،
سبحان اللہ،
مگر یہ تو جو تم گواہی دے رہے ہو یہ گواہی کہاں سے دے رہے ہو؟ تو معراج کی رات گواہی دیتی ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے نے دیکھا ہے، جو خلاؤں سے بھی گزرا ہے، جو سیاروں سے بھی گزرا ہے، جو کعبہ قوس ہے کی منزل سے اپنے رب کو دیکھنے والا ہے، ہم نے تو اس دیکھنے والے کا کہاں مانا ہے، ہماری شہادت براہ راست نہیں ہے بلکہ شہادت الگ شہادت ہے، ہم ایک گواہ حقیقی کے گواہ ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
عزیزان ملت اسلامیہ، بہر کیف تم گواہ ہو کہ یہ کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام کے لیے بنیادیں فراہم کرے، ہر ہر شے کے لیے، اور اس نے بنیادیں فراہم کر دی، اللہ اکبر، ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، سورج اپنے وقت پہ اپنی روشنی پھیلاتا ہے، موسم بہار اپنے وقت پہ آتا ہے، خزاں اپنے وقت پر آتی ہے، پھول اپنے وقت پہ کھلتے ہیں، کلیاں اپنے وقت پہ مسکراتی ہیں، سبزے اپنے وقت پہ لہلہاتے ہیں، دریا اپنے وقت سے بہتے ہیں، اپنی سمت میں بہتے ہیں، سیاروں کا نظام اپنی کشش ثقل کی بنیاد پر ایک توازن کے ساتھ قائم ہے، اگر ذرا سا توازن میں فرق آ جائے تو قیامت آ جائے، یہی توازن کا فرق ہوگا جو قیامت کی علامت ہوگا. یوم نطوی السماء کطی الکتب, قیامت اس روز آئے گی جس روز ہم بلندیوں کو تمہارے مارے ہوئے کاغذوں میں لپیٹ دیں گے.
اللہ اکبر.
تو یہ پورا نظام اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے. اگر سورج کے طلوع غروب میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے تو زمین تباہ ہو سکتی ہے. سیارے اپنے اپنے محور میں تیر رہے ہیں, اگر گردش محوری میں ذرا سا فرق ہو جائے تو سیاروں میں تصادم پیدا ہو جائے. یہ پورا کائنات, پوری کائنات کس قدر خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے. اس کے پیچھے وہ مدبر حقیقی ہے, وہ رب العالمین ہے جو خلق کائنات ہے, جو کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے, جو کائنات کو چلانے والا ہے. پوری کائنات اس کی اتباع کر رہی ہے, پوری کائنات اسے فالو کر رہی ہے. کائنات کی کوئی شے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی, اور اگر نافرمانی کرے تو اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. زمین اپنی محوری گردش پر اگر صحیح ہے تو گردش کر رہی ہے, نہیں تو کھڑی ہے. سیارے اپنے محوری گردش پر گردش کر رہے ہیں. پوری کائنات کا نظام اللہ کے دست قدرت کی انگلیوں کے اشارے پر گردش کر رہا ہے. سورج اس کی مرضی سے نکل رہا ہے, چاند اس کی مرضی سے نکل رہا ہے, اس لیے کہ اس پوری کائنات کا ایک حصہ ہے. تو ہم بھی تو اسی پوری کائنات کا ایک حصہ ہیں. کیا ہم اس کائنات کے اندر یا اس کائنات سے باہر ہیں؟ جب ہم بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہیں تو جس طرح سے پوری کائنات اللہ کا قانون مان رہی ہے, ہمیں بھی اللہ کا قانون ماننا چاہیے.
بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ کائنات اسی وقت سالم رہے گی, ہمارا انسانی معاشرہ اسی وقت زندہ رہے گا جب تک ہم اللہ کا قانون مانیں گے, اللہ کے احکامات کو مانیں گے. بھیونڈی کے مسلمانوں, ایک بڑی تلخ بات کہوں, برا تو نہیں مانو گے, بات کہنا چاہتا ہوں. کل تک تمہاری خوشحالی کے نغمے گائے جاتے تھے, تمہاری دولت کے چرچے ہندوستان کے ہر زمین پر تھے, تمہارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تم گھروں میں بیٹھ کے سونے بنا رہے ہو. آج ایسا کیوں ہے کہ تم بدحالی کے شکار ہو گئے ہو؟ آج غربت نے تمہارے دروازے پہ ڈیرا کیوں ڈال لیا ہے؟ آج تمہارا کاروبار کیوں فیل ہو گیا ہے؟ آج مشیت تم سے کس بات کا انتقام لے رہی ہے؟ آج تمہارے گھروں کے احساسے کیوں بک رہے ہیں؟ آج تمہارے بچے فاقہ کی دہلیز پہ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ کبھی ایک لمحے کے لیے غور کیا؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ اگر تم فاقہ کش ہو گئے تو بہت برا حال ہو جائے گا. کم و بیش تمہاری سنت سے وابستہ انسانوں کی تعداد اس ملک میں 6 کروڑ سے زیادہ ہے. اگر 6 کروڑ انسانوں کی بدحالی کا بوجھ بھی دوسری آبادی میں پہنچ جائے تو حال کیا ہوگا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے چلو تم خوشحال ہو ہم بھی خوش ہیں, تم مطمئن ہو ہم بھی مطمئن ہیں. میرے عزیز اور میرے دوستو, کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ تم شاید زمانے کے اوپر یہ الزام ڈالو, بازاروں کے اوپر یہ الزام ڈالو, باہر کی صنعتوں کے اوپر یہ الزام ڈالو, مگر کچھ الزام تمہیں اپنے سر بھی قبول کرنا ہوگا, کچھ الزام تمہیں بھی لینا ہوگا, تھوڑا سا اپنے غریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہوگا. جب تم معمولی سی کرگا میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا کماتے تھے تو اللہ کی یاد زیادہ کرتے تھے, حلال حرام کا خیال زیادہ تھا, سجدہ زیادہ کرتے تھے, تم کپڑا بھی بنتے تھے اور حافظہ بھی کرتے تھے, قرآن پاک کو یاد بھی کرتے تھے, کلام الہی میں ڈوبے رہتے.
سبحان اللہ.
اسی طرح کی ایک بستی ٹانڈا ہے. گزشتہ سے پیوستہ سال میں وہاں بھی ایک جلسہ دستار بندی میں گیا تھا. ایک نیا مدرسہ قائم ہوا ہے اور ایک حافظ ہو گیا تھا بچہ, اس کی دستار بندی میں مجھے بلایا گیا تھا کہ ایک بچہ حافظ ہو گیا ہے ٹانڈے میں. مجھے بڑا غم ہوا, خوشی ہونی چاہیے تھی نا. میں نے کہا کہ عزیزوں کیا حال ہو گیا ہے تمہارا, آج ایک بچے کو حافظ بنا کے خوش ہو, اور کل یہ عالم تھا کہ جب تم بڑائی کرتے تھے تو ہر کرگا میں بیٹھا ہوا ایک آدمی حافظ ہوا کرتا تھا. ٹانڈا تو حافظوں کی زمین تھی.
سبحان اللہ.
لیکن تھوڑا سا پیسہ آیا تم اللہ کو بھول گئے تھے, تھوڑی سی دولت آئی تو برائیوں میں ڈوب گئے تھے, تم نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا, مجھے معلوم تم نے شراب پینا شروع کر دیا تھا, تم نے اپنے پیسے کو عیاشیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا تھا, تم اپنی ان غریب بہنوں اور بیٹیوں کو بھول گئے تھے جو تمہارے گھر کے پڑوس میں فاقہ کر رہی تھی. بولو ایسا تھا یا نہیں تھا؟ یہ کیفیت بڑی دردناک کیفیت ہو گئی تھی. تم نے اپنی دولت کے نشے میں اللہ کو فراموش کر دیا تھا, چند روزہ زندگی کی عشرتوں میں ڈوب کر کے تم نے اپنے خالق اور مالک سے نگاہیں موڑ لی تھی. کیا نہیں ہوتا تھا تمہاری آبادی میں؟ تم نوٹوں کو فضاؤں میں اچھالتے تھے اللہ کی نعمت, خوشی اور مسرتوں کا اظہار کرتے تھے. نتیجے کے طور پہ دامان عشرت سمیٹ لیا گیا. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھاتے جائیں گے, کفر کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہوگا. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, قرآن پاک کے اس سمپل جملے کو ذرا لغوی انداز سے سوچو. یہ علماء بیٹھے ہوئے, میں تو طالب علم ہوں اور بڑا زمانہ ہوا کہ علم سے رشتہ کچھ زیادہ گہرا نہیں رہ گیا. وَإِن شَكَرْتُمْ, سمپل پاسٹ ٹینس ہے شرط کے ساتھ, سادہ سا ماضی کا صیغہ ہے. وَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو جزا کیا ہے؟ سمپل فیوچر ٹینس نہیں ہے نہ پریزنٹ ٹینس ہے, سمپل نہیں ہے وہ, سادہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے تم صرف شکریہ ادا کرو, لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے, یقیناً بڑھاتے جائیں گے, بلا شبہ بڑھاتے جائیں گے, ہر لمحہ بڑھاتے جائیں گے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تاکید کا سیوا ہے, شکریہ کا مطالبہ سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے اور بڑھانے کا یقین بانون سقیلہ کے ساتھ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی ہماری نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن ہماری نعمتوں کا تمہیں شکریہ ادا کرنا ہوگا. وہی شکر تم لازی دن نکم, کیا تم نے شکریہ ادا کرنا شروع کیا تھا؟ دولت بڑھتی گئی تو ناشکری بڑھتی گئی, دولت بڑھتی گئی تو اللہ سے دور ہوتے گئے, جبکہ نہد شاخیں پر میوہ سر بر زمین, نظام فطرت کا قانون یہ ہے کہ جو شاخ میوے سے بھر جاتی ہے اس کا سر جھک جاتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تم اکڑ گئے, تم نے اللہ کو فراموش کر دیا تھا, تم نے برائیاں کرنی شروع کر دی تھی. شراب نوشی جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس ماحول میں شراب اور زنا آ جائے وہ ماحول کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا. یورپ میں کسی ڈیبیٹ میں بریڈفرڈ کی یونیورسٹی میں میں یہی بات کر رہا تھا کہ شراب زندگی نہیں موت ہے. تو کچھ بچے اٹھ کھڑے ہوئے, اس میں غیر مسلم بچے بھی تھے, انگلش بھی تھے, کرسچن بھی تھے, ڈیبیٹس میں سب شریک ہوتے ہیں. ٹاپک تھا شراب حیات ہے, ایک شاعرانہ ٹاپک, شراب زندگی ہے, لیکن میں اس کے خلاف بول رہا تھا شراب موت ہے. میں اسے پروف کر رہا تھا مختلف ذرائع سے کہ اصل میں زندگی ہوش کا نام ہے, بے ہوشی کا نام زندگی تو نہیں ہے نا. موت اور بے ہوشی میں تھوڑا ہی سا تو فرق ہوتا ہے, موت بھی بے خبر کر دیتی ہے اور بے ہوشی بھی بے خبر کرتی ہے. تو ہفتے میں اگر تم چار گھنٹے بھی بے ہوش رہتے ہو تو زندگی کے چار گھنٹے کم ہو گئے یا نہیں کم ہو گئے؟ شراب تمہارا پھیپھڑا کھا جاتی ہے, تمہارے کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے, تمہارا دل کمزور کر دیتی ہے, تمہاری نبضوں کی رفتار کو سرو کر لیتی ہے, تمہارے سوچنے کی صلاحیتوں میں برف جما دیتی ہے, تمہاری فکری اور اختلاعی صلاحیتیں مر جاتی ہیں. اس لیے شراب کو زندگی مت کہو, موت کہو. اس پر تو وہ کچھ نہیں کہہ سکا, اس لیے کہ دیز آر دا سائنٹیفک پروفڈ فیکٹ, یہ سائنس کے فیکٹ ہیں جو پروف کر کیے جا چکے ہیں, اسٹیبلش ٹروتھ ہیں. اس لیے اس پہ تو نہیں بول سکے وہ جو شراب پسند تھے, شرابی تھے. لیکن اس میں ایک کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہا وہاں یہاں سے کم شراب پی جاتی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے کم شراب پی جاتی. یہاں سے کم پی جاتی ہے ہندوستان میں. کہا کہ مگر وہاں کے لوگ بڑے غریب کیوں ہیں؟ یہاں ہر ایک کے پاس مکان ہے, کھانا ہے, کاریں ہیں, زندگی کی سہولتیں ہیں, اور جہاں شراب نہیں پی جاتی وہاں اتنی غربت ہے کہ لوگ جھگیوں میں بستے ہیں. سب سے بڑا سلم ایریا جو ہے جھوپڑیوں کا ہندوستان میں ہے, جسے دھاراوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اگر وہاں شراب نہیں تو وہاں تو بڑی راحت ہونی چاہیے. میں نے کہا ظالمو تم نے ہندوستان کی آبادی اور پاپولیشن اور وسائل کا جائزہ نہیں لیا ہے. تم صرف 55 ملین یہاں ہو اور ہندوستان میں ہزاروں بلین انسان بس رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. تم نے ان کے وسائل کو صدیوں لوٹا ہے, اپنے شبستانوں کو سجایا ہے, وہ بےچارے تو اب پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا فیصلہ اگلے 50 سال کے بعد ہوگا. لیکن جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہو, تمہاری عشرتیں زیادہ ہیں, تو شاید تم دھوکے میں ہو. جب تم شراب کم پیتے تھے تو برطانیہ میں اس کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
جب تم سے پینا شروع کر دیا ہے تم نے, تمہارا سورج اب نکلتا نہیں ہے. لوگ ہفتے ہفتے بعد سورج کا انتظار کرتے ہیں, کب نکلیں گے مہاراج اور کب زیارت کریں گے ہم ان کی.
بے شک
اتنا سمٹ گئے ہو. کالونیاں ختم ہو گئی ہیں, دست و بازو کٹ گئے ہیں, وسائل سمٹ گئے ہیں, دولت کے دروازے بند ہو گئے ہیں, تمہاری صنعتیں فیل ہو چکی ہیں, چھوٹی قوموں سے مال خرید کر کے بیچ رہے ہو, اور اب اس کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کو تم زندگی مت سمجھو. تمہاری شراب نوشی نے اور تمہاری زناکاری نے تم کو تباہی کے دانے پہنچا دیا. بڑی بڑی قومیں ڈوب گئیں, بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئیں, مگر تم نے تھوڑی سی دولت آئی اور تم نے ہوش کھو دیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. تم نے شراب پینا شروع کر دیا, تم نے زناکاری کے اڈے آباد کرنے شروع کر دیے. جو ہمارے نیک بھائی ہیں میں ان سے معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں, لیکن جو میری انفارمیشن اور رپورٹ ہیں, میں جب کہیں کسی مسلم قوم کی بدحالی کو دیکھتا ہوں تو اس کا الزام دوسروں کے سر پہ نہیں ڈالتا. یہ بہت بیمار طریقہ ہے, یہ بہت بیمار ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اپنے گناہوں کا الزام دوسروں کے سر پہ ڈالا جائے. میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم میں کوتاہی کہاں ہے, ہم میں غلطی کہاں ہے. اور دنیا کی وہ قومیں جو سیلف کرٹیسزم یا خود احتسابی کے دور سے گزرتی ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں, اور جو قومیں اپنا احتساب نہیں کر پاتی وہ فنا ہو جاتی ہیں. دین لیٹ اس کرٹیسائز اور سیلف, تھنک اباؤٹ اور لائف, اور ویری نیئر پاسٹ. اپنے اس گزرے ہوئے زمانے کو دیکھو کہ اللہ نے نعمت تو اس لیے دی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم بڑے نوازی تھے اس سے پہلے, بڑے پرہیزگار تھے. تمہاری آبادیوں میں نماز اور روزے کا تناسب دوسری آبادیوں سے زیادہ تھا, یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں. لیکن جب سے پیسہ آیا اللہ کو بھول گئے. پیسہ آیا تو برائیوں میں ڈوبتے چلے گئے, اور اللہ نے فرمایا تھا اگر تم شکر کرتے رہو گے تو بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تم نے نہ کفران کرنا شروع کر دیا, نہ شکری کی, کم ہو گیا ہے مگر ابھی فنا نہیں ہوا ہے. اللہ کا شکر اب بھی ادا کرو, جتنا ہے باقی رکھو, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, 10 سال میں تمہارے حالات بدل جائیں گے.
سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام.
10 سال میں تم نے اپنے اوپر برائیاں مسلط کی ہیں, 10 سال نیکیاں بھی کر کے دیکھو. یہ دیوانہ کہہ رہا ہے,
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ ایک حالات کا جاننے والا کہہ رہا ہے, 10 سال شراب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو, لیکن مکمل چھوڑ دو. بے نمازی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, غریبوں کی مدد کرو, کمزوروں کا ساتھ دو. لقمہ اگر کافی نہ ہو تو بھی کسی کو اپنے دسترخوان میں شریک کرو. بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور سنو, اپنی نگاہ اور اپنی زبان دونوں کو پاکیزہ بنا لو.
بے شک
بلا شبہ آج کا میڈیا مغرب کی سرساری برائیاں ہندوستان میں اڈیل رہا ہے. ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں, اندھے مقلد ہیں ہم مغرب کے. ہم نے انگریزوں سے اور ویسٹرن پاور سے آزادی تو حاصل کر لی ہے, بٹ اسٹل وی آر انسلیومنٹ, سفرنگ فرام انسلیومنٹ. ابھی ہم غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہمارا ذہن غلام ہے, ہماری فکر غلام ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بھی قوم ہو, ہم ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہو, دونوں کے ہاں نگاہیں بڑی پاکیزہ تھیں. میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے اسلامزم کا بھی مطالعہ اسی طرح کیا ہے جیسے ہندو دھرم کا کیا ہے. نگاہیں بڑی پاکیزہ تھیں. اگر سننا چاہو تو ایک واقعہ سناؤں میں. سیتا کے ہرن کے بعد رام اور لکشمن دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے. سیتا ہندوستان کی ایک عظیم خاتون ہے, اس میں کسی کو اعتراف, کسی کو کمزوری نہیں. انہوں نے راستے میں اپنے زیورات گرانے شروع کر دیے تھے جو بھی تھا ان کے پاس، تاکہ جب رام تلاش کرنے نکلیں تو راوڑ تک پہنچ سکیں۔ رام نے کہیں سے ناک کا زیور اٹھایا، کہیں سے کان کا اٹھایا، کہیں سے گلے کا اٹھایا، لکشمن بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے لکشمن نے کہا یہ بھابھی کا پازیب ہے، پائل ہے، یہ پیروں کا زیور ہے۔ رام نے کہا لکشمن تم نے ناک کا، کان کا اور گلے کا زیور نہیں پہچانا، پیروں کا پہچان لیا؟ تو کہا بھائی جان میں نے آج تک بھابھی کے پیروں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سن رہے ہو، یہ ہندوستان کے مٹی کی پاکیزگی ہے۔ اب اگر آج کا الیکٹرانک میڈیا راتوں کو گندی تصویریں دکھاتا ہے، ٹی وی پر ننگے ناچ دکھاتا ہے، تو نہ اسے کسی ہندو کو برداشت کرنا چاہیے، نہ مسلمان کو برداشت کرنا چاہیے۔ تمہاری اپنی سنسکرتی ہے، تمہارا اپنا کلچر ہے، تمہاری اپنی روایت ہے۔ کیسے اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تم وہ گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ کیسے دیکھتے ہو؟ وہ رسول کہ جنہوں نے پاکیزگی آنکھوں کو فرشتوں کی پاکیزگی دی تھی، وہ رسول کہ جنہوں نے حیا کا کردار دیا تھا، وہ رسول جنہوں نے فرمایا تھا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ رسول جنہوں نے فرمایا تھا کہ حیا، بے حیائی اور بے ایمانی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، بے حیائی اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جو بے حیا ہوگا وہ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ رسول جنہوں نے فرمایا کہ حیا تمہارے کردار کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اگر تم حیادار ہو تو چوری نہیں کرو گے اس لیے کہ شرم آئے گی، اگر حیادار ہو تو کسی کا مال نہیں لوٹو گے، اگر حیادار ہو تو کسی کی بیٹی اور بہو پر نگاہ نہیں اٹھاؤ گے، اگر حیادار ہو تو کوئی گندی فلم نہیں دیکھو گے، تمہاری نگاہیں خود بخود جھک جائیں گی۔ لیکن جس پیغمبر نے تم کو حیا کا پیکر بنایا تھا، اسی پیغمبر کو مان کر کے تم گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ ابھی ایک بچے نے مجھے ایک لیٹر دیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ رات کو بڑی غلیظ فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یہ فلمیں تو نشہ ہیں، یہ تو تمہیں تباہ کر ڈالیں گی، یہ تو تمہیں اللہ کی خوف سے اور آخرت کے خوف سے بے نیاز کر دیں گی، یہ تو تمہیں موت کی دہلیز تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اس لیے ٹی وی اگر خرید لیا ہے تو اسے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کر سکو تو کرو، مگر خبردار اس میں گندی فلمیں نہ دیکھو، سخت کے عناصر نہ دیکھو، اور اگر تم نے اپنی ٹی وی کو زیادہ ترقی کر کے کچھ فارن کے چینل بھی حاصل کر لیے ہیں تو خدا را انہیں جلد بند کرا دو، جلد۔ وہ دیوس ہیں، زنا کے دلال ہیں اور برائیوں میں ڈبونے والے ہیں۔ وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عفت و عظمت کا تصور دیا ہے، یہ باتیں اس کے بالکل منافی۔ کوشش کرو کہ گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، جب گھر میں گندی فلموں کے بجائے قرآن کی آواز بلند ہوگی تو اللہ کی رحمت اترے گی،
سبحان اللہ۔
جب گھر میں گندے فلمی گانوں کے بجائے نعت رسول پڑھی جائے گی تو اللہ کی رحمت اترے گی،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کی رحمت صدیوں ہم پر سایہ پھینکن رہی، کم و بیش 1200 سال تک، کہیں کہیں 1500 سال تک کم و بیش ہم نے زمینوں پر حکومتیں کی، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے۔ ہمارے رسول نے ہمیں یہ فرمایا تھا کل لکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو اگر ہم آدم کے بیٹے ہیں تو ایک کرسچن آدم کا بیٹا نہیں ہے، ایک ہندو بچی آدم کی بیٹی نہیں ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو ہماری بہن ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ کرسچن ہمارا بھائی ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں تو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کی طرف نگاہیں بد اٹھائیں، کسی غلط نگاہ سے دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم غیروں کے محافظ تھے، ہم نے آبروئیں بچائی ہیں، کسی کی آبرو پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے۔ اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو پر اچھی نگاہ ڈالو گے تو محبتیں کھینچ لاتی ہیں، تم اپنا بھی تحفظ کرو گے،
بے شک
اپنی زندگی بچا سکو گے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی آبرو دے سکو گے۔ اسلام کو سمجھو، بہت ہی غلط ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو۔ دا اینمیز آف اسلام از ٹرائنگ ٹو پینٹ اے ویری اگلی پکچر آف اسلام، لیکن تم اسلام کو پڑھو اور اسلام کو رحمت کا نظام سمجھ کر کے پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرو تم مسلمان ہو. آج کی رات انسانی عظمت کی رات, انسانی برتری کی رات اور بزرگی کی رات. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو, جو باقی رہ گئی بہت ہی جائیں گی. نمازوں کا اہتمام کرو. آج کی رات تو معراج کی رات ہے, معراج کا سب سے بڑا تحفہ, معراج کا سب سے بڑا انعام نمازی ہے نا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کا دیدار ہے, اللہ کے رسول کے لیے اپنے رب سے کلام ہے, لیکن ہمارے لیے نماز.
سبحان اللہ.
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مسلمانوں کی معراج. آج کی رات اگر تم اتنا طے کر لو, یہ لاکھوں مسلمان جو یہاں موجود ہیں, کہ معراج پاک کس رات کے صدقے میں, سرکار کے سفر سماوات کے صدقے میں, آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی تو آج ہی سے اللہ کی نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی تمہاری.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تمہیں معلوم ہے کہ میرے آقا حضور سید عالم سفر معراج پر آسمانوں کی بلندیوں پہ جا رہے ہیں. جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے حالت قیام میں کھڑے, سب باندھے ہوئے ہیں. ان کی صفیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں.
سبحان اللہ.
سرکار نے فرمایا کہ تمہاری صفیں اگر فرشتوں کی صفوں کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت بڑھ جائے گی.
سبحان اللہ.
تم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو جاؤ گے. فرشتوں کی صفیں قائم ہیں, فرشتوں کی صفوں میں کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھ نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے. فرشتے نور کے بنائے گئے ہیں نا, لائٹ کے ہیں نا, وہ مٹی سے تو نہیں بنائے گئے. تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے سب میں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. بے شمار کرسچین نے مسلمانوں کے نظام عبادت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا.
سبحان اللہ.
بے شمار درجنوں کرسچینز نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو صرف نماز سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کیا. تو ظاہر ہے کہ جب مسلم انسان کھڑا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جب فرشتے کھڑے ہو تو کیسے لگتے ہوں گے. آپ پہلے آسمان پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کا سینہ فرشتوں کی صفوں سے بھرا ہوا ہے. نور کے یہ پیکر اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا, جبریل بڑا خوبصورت منظر ہے, لاہوتی منظر ہے نا, عالم ملکوت کا منظر ہے نا, فرشتوں کی صف قائم ہے, جماعت قائم ہے, دیکھو کیسے اچھے لگ رہے ہیں, یہ نور کے پیکر کتنے حسین معلوم ہو رہے ہیں, یہ آسمان کا سینہ بھرا ہوا ہے. جبریل نے کہا, یا رسول اللہ ان کو یہی عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے, یہ قیامت تک اسی طرح سے کھڑے ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. آپ دوسرے آسمان پہ گئے, آپ نے دیکھا کہ فرشتے رکوع میں ہیں, وہ منظر بھی بڑا حسین تھا. رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں, رب العزت کے آستانے میں فرشتے جھکے ہوئے حالت رکوع میں, پورا آسمان بھرا ہوا ہے. جبریل یہ بھی بڑا خوبصورت منظر, کہا یا رسول اللہ ان کو رکوع کی عبادت دی گئی ہے, یہ ہمیشہ رکوع کرتے رہیں گے.
سبحان اللہ.
تیسرے آسمان پہ گئے اور وہاں دیکھا کہ فرشتے حالت سجدہ میں ہیں. عرض کیا, اے جبریل یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہے, دیکھو انہوں نے اپنے نور کی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رکھی ہے. پیشانی سب سے قیمتی مقام ہے, اور جب بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ پھر وہ کسی کے آستانے بھی نہیں جھکتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بندہ جھکاتا ہے اللہ بلند کر دیتا ہے. عربی میں دو لفظ آتے ہیں, عروج اور رجوع. معراج عروج یہ ایک ہی مصدر کے مختلف ماخذ ہیں. عروج اور رجوع لفظوں کی ترتیب بدلیے تو وہی عروج رجوع بن جاتا ہے. بزرگوں نے ان دونوں لفظوں کی تشریح یہ کی ہے کہ جس قدر رجوع کرتے جاؤ گے عروج بہتا جائے گا. رجوع کے معنی اللہ تعالیٰ لوٹنا اور جھکنا ہے, جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے بلند ہوتے جاؤ گے. تو فرشتے جھکے ہوئے. چوتھے آسمان پہ گئے, دیکھا فرشتے حالت قیام میں نشستے میں بیٹھے ہوئے. پانچویں آسمان پہ گئے, حالت سلام میں ہے. چھٹے آسمان پہ حالت دعا میں ہے. تو ذہن رسالت میں خیال آیا, وہ کہیں بھی اپنی امت کو فراموش تو نہیں کرتے تھے, پیدا ہوئے تو بھی یاد کر رہے ہیں, معراج کی منزل ہے تو بھی یاد کر رہے ہیں, زندگی کے دوسرے اسفار میں بھی یاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں جبریل اللہ نے اتنے آسمان پیدا کیے, ہر آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے, کروڑوں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں.